کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے تھے۔ رواں سال جون میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی روس کا دورہ کیا تھا۔ گزشتہ سال ہی روس نے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فروخت کے سلسلے میں پاکستان پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد سے روسی ساخت کے ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے لیے پاکستان کی طرف سے بات چیت کی جا رہی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق خان سے۔ فاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جی، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق خان۔
جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بہت شکریہ۔
یہ بتائیے، ابھی آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے روس سے MI-35 لڑاکا ہیلی کاپٹرز خریدے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز کی افادیت بتائیے، خصوصاً کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستان اور روس کے تعلقات میں، اور خاص کر دفاعی شعبے میں جو اب کوآپریشن کا، میں سمجھتا ہوں، ایک نیا ایک چیپٹر جو ہے وہ اوپن کیا گیا ہے، اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس کی مستقبل میں ڈیفنس کوآپریشن، مزید ان سے ہتھیار کا خریدنا اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر وغیرہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی کئی سال سے یہ رہی ہے کہ ہمارا جو انحصار تھا امریکہ سے پر دفاعی کوپنٹ کا، اس کو ختم کیا جائے، اور بلکہ اپنی جو ڈیفنس پروکیورمنٹ کی جو ڈائیورسفیکیشن اس کو کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ چین پہ ہمارا بڑا زور رہا پچھلے کافی سالوں سے، اور پھر اب جب سے پاکستان، اب دیکھیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر بھی بن چکا ہے، جو جس میں روس اور چین شامل ہیں، تو اب ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، نئی سوچ ہے روس کے ساتھ، ہم وارم اپ کر رہے ہیں ہمارے تعلقات۔ بے شک امریکہ نے بھی حال ہی میں AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹر پاکستان کو دیے ہیں، اباؤٹ 20 ہیلی کاپٹرز، اور چین سے بھی 3 آرمڈ اٹیک ہیلی کاپٹرز ہم نے لیے ہیں۔ لیکن روس کے ساتھ یہ MI-35 کی جو ڈیل ہے، یہ یقیناً ایک سنگ میل رکھتی ہے جو آئندہ کے آنے والے ہماری دفاعی کوآپریشن ہوگی روس اور پاکستان کے درمیان۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رشین MI-17 ہیلی کاپٹر پہلی مرتبہ 1992 میں، جب میں فوج میں تھا اور میرا تعلق بھی آرمی ایویشن مینٹیننس سے رہا تھرو، تو 92 میں ہم نے پہلی مرتبہ MI-17 ہیلی کاپٹر لیے تھے، کارگو ہیلی کاپٹر۔ اس سے پہلے کے کم از کم دو دہائی ہم رشین MI-8 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی پاکستان آرمی میں وہ ہم مینٹین کیے ہیں، لیکن MI-17 ہیلی کاپٹر اس کے بعد وار آن ٹیرر میں امریکہ نے بھی ہمیں سپلائی کی ہے یہ MI-17 ہیلی کاپٹر۔ تو اس وقت پاکستان آرمی کا جو مین اسٹے کارگو فلیٹ ہے وہ MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے پاکستان آرمی کے آپریشنز میں، ریلیف آپریشن میں، وار آن ٹیرر میں، ٹروپ لفٹنگ اور وغیرہ، تو وہ بڑا کامیاب ہیلی کاپٹر ثابت ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ MI-35 کی ڈیل جو ٹھیک ہے، ابھی ایک ڈیڑھ سال سے یہ بہت اس میں پیشرفت ہوئی ہے، لیکن ہم کئی سال سے کوشش کر رہے تھے کہ MI-35 ہیلی کاپٹر روس سے لیے جائے۔ پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے ایک دباؤ ہوتا تھا رشیا پہ کہ پاکستان کو دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ نہیں دینا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ لائسنس نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب اس نئے چینج جیو پولیٹیکل حالات میں یقیناً اب صورتحال بدل گئی ہے، تو اب روس نے وہ ایمبارگو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ ہمارا ماضی کا تجربہ بہت تلخ رہا ہے امریکہ کے حوالے سے کہ ریپیٹڈ ہم پہ سینکشنز لگتے رہے ہیں، جس سے ہمارے ایویشن فلیٹ، کوبرا ہیلی کاپٹر سے، وہ بہت ان کی آپریشنل افیکٹونیس جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی۔ تو لہٰذا اب ہم نے ڈائیورسفائی کیا ہے اور ہمارے پاس اور سورسز ہو گئے ہیں۔ تو یہ نہ صرف دیکھیں، آنے والے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مزید ڈیفنس کوآپریشن ہوگا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگا، اور پچھلے سال تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا، اب رشین نیوی کے درمیان جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی تھی ان دی اریبین سی آف دا کوسٹ آف گوادر۔ تو دیکھیں، ایک اسٹریٹیجک کوآپریشن ہمیں اب نظر آ رہی ہے، پاکستان کے عوام یقیناً اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور روس کے لیے بھی ایک یہ امپورٹنٹ بریک تھرو اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ جو سینٹرل ایشیا سے وایا افغانستان بلوچستان کوریڈور سے جو ٹریڈ کوریڈور ہے میرا خیال ہے گوادر تک مستقبل میں اور جب ہمارے ریلیشن میں بہتری آئے گی تو روس کے لیے بھی یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کوریڈور جو ہے ٹریڈ کوریڈور ٹو دا وارم واٹر استعمال کرے.
اچھا
تو ہر شعبے میں چاہے اکنامک کوآپریشن ہو, ڈیفینس ہو, انرجی ہو, ٹریڈ ہو, میرا خیال ہے ہم آپ ایک آل راؤنڈ امپروومنٹ دیکھیں گے ان آر ریلیشن ود رشیا.
اچھا بریگیڈیئر فاروق خان آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس وقت چلتے ہیں کراچی جہاں سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو جس طرح سے بریگیڈیئر فاروق خان نے بتایا کہ ماضی میں بھارت پریشر لاتا رہا ہے روس پر کہ یہ MI-35 ہیلی کاپٹرز پاکستان کو نہ بیچے جائیں, اب آپ کے خیال میں کیا تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے روس راضی ہو گیا ہے یہ ہیلی کاپٹرز بیچنے کے لیے؟
دیکھیے, اول تو یہ ہیلی کاپٹر ہندوستان کے خلاف استعمال ہونا ہی نہیں ہے, اور روس اور پاکستان کے بارے میں جس خوش فہمی کا اظہار ہمارے بریگیڈیئر صاحب نے کیا ہے, خدا کرے یہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھاری اسلحے کی بات آئے گی تو اس میں چند دقتیں اور مسائل حائل ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہماری جو فوج ہے وہ امریکی اسلحے کے استعمال میں ماہر ہے, اور اس مہارت کو اس نے امریکیوں سے تربیت کے ذریعے سے حاصل کیا ہے, اور میں تو ماہر نہیں ہوں دفاعی امور کا, لیکن ایک عام عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ ایک طرز کے اسلحے سے اگر آپ اسے بدل کے مختلف طرز کے اسلحے, تو اس کی بھی ایک علیحدہ فنی تربیت درکار ہوتی ہے. تو روس اور پاکستان اگر بھاری اسلحہ خریدیں گے, اور وہی روس اور پاکستان کی اس دوستی کا امتحان بھی ہوگا کہ آیا روس بھاری اسلحہ دے گا جس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان توازن جو ہے وہ اپر ہو, تو اس پہ بھارت بڑا شدید دباؤ ڈالے گا روس کے اوپر, اور روس اور بھارت کے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں بڑا استحکام رہا ہے.
اچھا.
اور روس جو ہے کوئی ایسا بھارت کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے بھارت کے تجویراتی مفاد جو ہیں وہ متاثر ہوں. لہٰذا مجھے اس بات میں شبہ ہے کہ ہیلی کاپٹر بھارت مل جائیں گے, اس وجہ سے کہ دہشت گرد جو ہیں امریکہ کے بھی دشمن ہیں, چین کے بھی دشمن, روس کے بھی دشمن ہیں. روس کو چچنیا کے اور اسلامی تحریک ازبکستان سے روس خائف ہے, اور چین زنجانگ کے لوگوں سے خائف ہے, اور امریکہ بھی ان سے ظاہر خائف ہے. تو ان سبوں کا اتفاق ہے دہشت گردی کے استعمال اس 30 سال پہ, اور اس میں ظاہر بات ہے امریکہ پاکستان پہ ہرگز یہ دباؤ نہیں ڈالے گا کہ روس یا چین سے ایسے اسلحے حاصل کرے جو دہشت گردی کے انسداد کے لیے لازمی ہوں.
اچھا.
لیکن جب بھاری اسلحے کی بات آئے گی تو دیکھیے بھارت جو ہے اپنا انتہائی دباؤ ڈالے گا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج تو بڑی ماہر ہے اور ہمیشہ جنگ و جدل کرتی رہتی ہے, اس کو تربیت درکار ہوگی.
بالکل,
میں سمجھتا ہوں.
شمیم صاحب, یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے یقیناً ہم سوال کریں گے بریگیڈیئر فاروق خان سے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ اس وقت جہاں رنگ میں لوگوں نے کال کرنا بھی شروع کر دیا ہے, لہٰذا ہمارے پاس کچھ کالز بھی آئی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد جو ہیں وہ اپنے سوالات پوچھیں. ہمیں اس دوران کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے, کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے, اور چترال سے محمد شفیع نے. اس وقت ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی معاہدے کے بارے میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق خان ہیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ہم کالرز کو لیتے ہیں باری باری، اور بہت مختصر بات کیجیے میاں والی سے مرید خان۔ جی جناب کہیے۔
السلام علیکم سر، دعوت خیال سے عرض کر رہا ہوں۔ میری مہمانوں سے گزارش ہے کہ انڈیا کے ساتھ روس کے بہت پیارے تعلقات ہیں، تو کیا یہ سامان جو ہمیں روس دے گا تو انڈیا کے خلاف نہ استعمال کرنے کی شرط بھی ہوگی؟ دوسرا، پاکستان اور روس نے سٹیل مل گئی تھی جو کہ ہماری نارکی کی وجہ سے خسارے میں جا رہی ہے، تو کوئی اس قسم کا بہت بڑا کارخانہ دفاعی سامان پورا کرنے کے لیے بھی پاکستان اور روس لگا رہے ہیں کہ نہیں؟
بہت شکریہ۔ اور کوہاٹ سے کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے۔ جی جناب کہیے۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
پاکستان آج جس حالات سے دو چار ہے، ہمیں صرف روس نہیں، اپنے سب جو ہمارے ساتھ ہیں، ملک نزدیک دوست ملک ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ اگر ہم 15,000 کلومیٹر دور والے سے دوستی رکھ سکتے ہیں تو روس کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ مودی حکومت کے آنے سے پاکستان کے اوپر بہت کریٹیکل سچویشن ہے، وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، ہم پھر بھی صلح کی طرف جا رہے ہیں۔
اچھا، شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ جی کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اور چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے۔ جی جناب کہیے۔
السلام علیکم، محمد شفیع چترال بونی۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے حکمرانوں کو میں مبارکباد دوں گا، اس لیے کہ انڈیا کے مخالفت کے باوجود انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر لینے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ان کا رہا۔ دوسرا، دفاع کے اعتبار سے انڈیا اور امریکہ کے بجائے ہمیں چین، روس اور ایران کے ساتھ معاہدے ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔
احمد خان نے کال کیا ہے سوابی سے۔
میری عرض یہ ہے جناب کہ جیسے ابھی دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، جیسے کہ اب امریکہ کا معاہدہ ہوا انڈیا سے، وہ جو اٹامک سیویلین اٹامک ہے اس پہ بھی روس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہونا پڑے گا اس کو، لہذا اگر یہ یعنی کہ ہیلی کاپٹر مل رہے ہیں یا کچھ اور مل رہے ہیں تو یہ بعید نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مل جائیں گے۔ شکریہ۔
شکریہ۔ اور مردان سے شمیم خان۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی میں گزارش کروں گا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، تو اس کو روایتی ہتھیاروں میں بھی خود کفالت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اوپن مارکیٹ سے اور اس ملک سے ہتھیار خریدیں جو کوئی سیکشن نہ لگائے کہ اس کے خلاف استعمال ہو یا اس کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ تو آپ نے مال بیچ دیا ہے تو وہ تو خریدار کے اوپر ہے، جو جیسے بھی اس کو یوز کرے۔
شکریہ آپ کے کال کرنے کا، یہ اہم نقطہ ہے۔ اور کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے۔ جی جناب کہیے۔
السلام علیکم، مہمانوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ میرا گزارش ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی کامیابی ہے کہ وہ روس سے ہیلی کاپٹر خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس معاہدے کو کس طرح دیکھیں گے، اور پاکستان نے یہ قدم اٹھا کے کیا امریکہ سے اس کی کوئی بے اعتباری ہوئی یا اس سے کوئی بھروسہ نہیں رہا اس پر، تو اس لیے روس کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے لگے؟ بڑی مہربانی، شکریہ۔
بریگیڈیئر فاروق خان، آپ نے ہمارے کالرز کو سنا؟ بریگیڈیئر فاروق خان
جی، جی میں آپ کے بعد آواز آ رہی ہے، آپ میں سن رہا ہوں آپ کو۔
اچھا جی جی، تو اصل میں جو ایک اہم نقطہ پروفیسر شمیم اختر نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں فوجی ہیں ان کو تربیت درکار ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اب تک جو بھی اسلحہ خریدا گیا ہے امریکہ سے خریدا گیا ہے زیادہ تر، تو کیا نئے سرے سے تربیت دینے کی ضرورت ہوگی؟ دیگر جو سوال پوچھا گیا کہ کیا جب روس نے یہ ہیلی کاپٹرز بیچے ہیں تو کسی طرح سے اس کو مشروط کر کے بیچے ہیں؟
अच्छा मैं क्विकली इनके दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि देखें, ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि रशियन टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान आ रही है और हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। मैंने आपको बताया 1917 से हम MI-8 और उसके बाद 1992 से बड़ी तादाद में MI-17 हेलीकॉप्टर जो है उनको फ्लाई भी कर रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक एविएशन इंजीनियरिंग से रहा है, मैं आपसे ये शेयर कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में जो पहले दो MI-17 हेलीकॉप्टर्स थे वो ओवरऑल हुए थे पाकिस्तान में और 2002-2003 में रशियन टेक्निकल असिस्टेंट के साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जो MI-17 की मेजर रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटीज है वो हम कामयाब हो गए पिछले चंद सालों में रशियन के साथ की टेक्निकल असिस्टेंट के साथ उनको कंसोलिडेट करने में। तो ये MI-35 का जहां तक ताल्लुक है, यकीनन इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारे पायलट्स, हमारे टेक्निकल पर्सनल वो जाएंगे, रूस में उनकी ट्रेनिंग होगी जो कि हर दफा एक नए इक्विपमेंट की ट्रेनिंग होती है। तो लिहाजा हमें कोई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तो ये बात। दूसरा मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि देखें, ये पाकिस्तान एक सॉवरन एक खुद मुख्तार मुल्क है, ये वो जमाने खत्म हो गए कि जनाब जो हमें इक्विपमेंट मिलेगा तो उस पर शर्त होगी और शर्त को हम कबूल कर लेंगे कि हम किसी जंग में अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होती है तो उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इक्विपमेंट जब हम लेंगे ये पाकिस्तान ऑपरेट करेगा, पाकिस्तान मेंटेन करेगा। हाँ, स्पेयर पार्ट्स रूस से आएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की वो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी अभी नहीं है। तो अगर कल को खुदा न खास्ता, मैं खुल के बात करता हूँ, अगर जंग होती है, जो हिंदुस्तान के जो अजायम नजर आ रहे हैं, जिस तरह वो जहादियत के मूड में लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे, और खुदा न खास्ता एस्केलेशन होती है और जरूरत पड़ती है, तो क्यों नहीं किसी भी दुश्मन के खिलाफ कोई भी इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का वो इस्तेमाल होगा। वो हमारा इक्विपमेंट है, वी हैव पेड फॉर इट और हम उसके मालिक हैं, हम जिधर चाहेंगे उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ये जो MI-35 अभी आ रहे हैं, ये अमरीका से अटैक हेलीकॉप्टर आएंगे, ये बेसिकली इनिशियली तो वॉर ऑन टेरर में इस्तेमाल होंगे, जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग है। तो ये तो यकीनन उस में इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो वही है, लेकिन मैं अगर कल को खुदा न खास्ता हम पे कोई जंग मुसलत होती है तो फिर जो भी इक्विपमेंट हमारे पास है वो भरपूर तरीके से दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होगा।
अच्छा, बहुत शुक्रिया, इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे ब्रिगेडियर फारूक खान जो दिफाई तजयकार हैं, और उनके साथ थे बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि क्या सदर ओबामा कांग्रेस को बयान देंगे कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ खासा काम किया है, क्योंकि ये एक सवालिया निशान है जो कि सामने आ गया है। और कहा जा रहा है यहाँ वाशिंगटन में कि इसकी वजह से जो इत्तेहादी इमदाद है मुमकिन है कि वो रुकवाई जाए। इस सिलसिले में हम आपको सबसे पहले एक मुख्तसर सी रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं जो हमारी साथी इशरत सलीम ने इस्लामाबाद से भेजी है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ इत्तहादी अयानती फंड की वाजिबुल अदा किस्त की अदायगी समेत तमाम अमूर पर बातचीत कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका के महकमा दिफा ने इस बात की तौसीक करने से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान के शुमाली वजीरस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन से हक्कानी नेटवर्क को नुकसान पहुँचा है। इस तौसीक के बगैर अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले इत्तहादी अयानती फंड की वाजिबुल अदा किस्त जारी नहीं की जा सकती। हालिया हफ्तों में अफगानिस्तान में पैदर पै दहशतगर्दी के वाकयात के बाद काबुल ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान में अब भी दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं जिन्हें शिद्दत पसंद सरहद पार कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں اس تاثر کی تردید کی کہ پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جو افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں.
I wish to reiterate that under the ongoing military operation that we as action is being taken across the board against all enemies of Pakistan and Afghanistan. There are no good or bad.
انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں پاکستان اور افغانستان کے دشمن دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور پاکستان کی نظر میں کوئی اچھا یا برا دہشت گرد نہیں. اتحادی ایانتی فنڈ سے متعلق خبروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے سمیت دیگر مسائل پر متعدد اجلاس ہو چکے ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی و خارجہ امور سرتاج عزیز نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے اتحادی ایانتی فنڈ کی واجب الادا قسط کے ضمن میں پیچیدگیوں اور اعتراضات کو جلد دور کر لیا جائے گا. امریکہ پاکستان کو یہ فنڈ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والے اخراجات کی مد میں ادا کرتا ہے. اس فنڈ کی میعاد 2014 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد مکمل ہونا تھی، مگر امریکہ نے قانون سازی کے ذریعے اس میں ایک سال کی توسیع کر دی تھی، مگر یہ شرط بھی شامل کی گئی تھی کہ اس کی ادائیگی سے قبل سیکرٹری دفاع اس بات کی توثیق کریں گے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن سے حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے اور نقل و حمل کی آزادی متاثر ہوئی ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم آتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی بلکہ اس کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے والے یہاں سیاسی تجزیہ کار علی اکبر مرزا کی طرف. اور مرزا صاحب، آپ کو خوش آمدید.
جی، السلام علیکم اور شکریہ.
تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی میڈیا اٹھا رہی ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا صدر اوباما پاکستان کے حوالے سے کانگریس کو کوئی بیان دیں گے کہ پاکستان نے جس طرح سے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ اطمینان بخش ہے؟ خصوصاً حقانی نیٹورک کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں صدر اوباما کیا کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ صدر اوباما کیا اقدام اٹھائیں گے، اور اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ واقعی تمام دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہے یا سلیکٹو بنیادوں پہ ہو رہی ہے. اس پورے ایشو کے دو مسئلے ہیں، اور دونوں کا تعلق پاکستان کی سالمیت، بقا، دنیا میں اچھے تعلقات اور پڑوسیوں سے مستقبل کے اچھے تعلقات وغیرہ، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے دونوں پہلوؤں کا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ نے تو کبھی بھی کئی سالوں سے یہ بلیو نہیں کیا کہ پاکستان جو کاروائیاں کر رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف وہ انڈسکرمنیٹ ہے، بلکہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس وقت سے جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بڑا کھل کے کہا گیا ہے کہ جناب پاکستانی حکومت تمام نہیں تو دہشت گردوں کے کچھ گروپس کی پشت پناہی تک کرتی ہے اور ان کو اسٹریٹجک اسیٹس کے طور پر استعمال کرتی ہے. یہ جو دسمبر 2014 میں یہ رقوم کی ادائیگی کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی توثیق کی گئی تھی جو ایک سال کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ کے تبصرے میں بھی بتایا گیا، تو اس میں یہ کنڈیشن جو ایڈ کی گئی تھی کہ سیکرٹری آف ڈیفینس، اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سول گورنمنٹ یا اوباما جو ہے وہ یا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اس کی توثیق کرے گا، بلکہ سیکرٹری آف ڈیفینس کریں گے. اور شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ، اور اس شرط کو لگانے کی وجہ یہی تھی کہ امریکہ کو یہ شک ہمیشہ رہا ہے کہ اور خصوصاً پڑوسی ممالک کو بھی، کہ جناب یہ کاروائی ان دہشت گردوں کے خلاف بھی ہوگی کہ جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں تو کاروائی نہیں کر رہے لیکن پاکستان میں ان کے ٹھکانے ایسے موجود ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان یا انڈیا یا دوسرے نیبرز کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. اب اس کی سچائی سے الگ ہٹ کر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हम कोई मोची दरवाजे में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये कितना सेंसिटिव मसला है। अगर ये इमदाद नहीं मिलती तो माशी तौर पर तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा धचका नहीं लगता, क्योंकि 335 मिलियन की रकम अभी पिछले महीने ही मिली पाकिस्तान को अदा की गई है, और ये जो रकम जिसके लिए सर्टिफिकेशन करने से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने मना किया है, ये अभी अगले छह इंस्टॉलमेंट के लिए है। अच्छा। ये सर्टिफिकेशन हर छह महीने बाद होता है और पेमेंट उसके बाद होती है, तो अभी तो पेमेंट एक लास्ट मंथ ही गई है।
अच्छा।
तो अभी मैन्यूवरिंग के लिए, गुफ्तगू के लिए और कुछ प्रूफ देने के लिए टाइम बाकी है।
अच्छा।
लेकिन
अच्छा।
जो पोलिटिकल धचका है वो ज्यादा है, और पोलिटिकल धचका ये है इस वाकये से कि अभी देखिए अफगानिस्तान से आए हुए तालिबान वगैरह के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान में वो नाकाम हुए हैं, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में बड़े धमाके हुए, दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां हुई, उसके फौरन बाद अफगानिस्तान ने इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तान में अभी भी इन बेसिस की मौजूदगी का सबूत है उनके पास और वहां से कार्रवाइयां हो रही है, फिर इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान इंडिया की सरहद पे भी कुछ जो मसले पेश आ रहे हैं, तो ये सेंसिटिव सिचुएशन जो है उस सेंसिटिव सिचुएशन में एक अमेरिका जैसे मुल्क का पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करना
जी,
एक सियासी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है, इसलिए कि जहां तक दुनिया की बड़ी ताकतों का ताल्लुक है, यूरोप का और जापान वगैरह का, जर्मनी का, बरतानिया का, वो उमूमन जो है अमेरिका के हवाले की पॉलिसीज को ही वो लोग फॉलो करते हैं।
जी जी, और मिर्ज़ा साहब आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने ज़र्बे अज़्ब कितने शिद्दत से शुरू किया है और कहा जा रहा है कि खासी कामयाबी भी उसने हासिल की है, लेकिन इसी हवाले से हमें पाकिस्तान से कॉल्स आई हैं और स्वात चलते हैं जहां से बख्त अवान कुछ कहना चाहते हैं इस मौजू पर। जी जनाब कहिए।
सलामुअलैकुम जी।
वालेकुम सलाम।
बहन जी आपको, मेहमान को और सारी दुनिया में सुनने वालों को सलाम।
वालेकुम सलाम।
और उसके बाद मेरे तीन सवाल है जी।
एक ही का जवाब मिलेगा आपको। जी कहिए।
अच्छा जी, बहन जी सारी दुनिया को पता है कि हकानी नेटवर्क जो है ये अफगानिस्तान के तीन सूबों में है, पक्तिया, पक्तिका और खोस।
अच्छा।
आजकल तो अफगानिस्तान के पारियाब में भी लड़ाई जारी है, आजकल तो काबुल के वस्त में धमाके हो रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा। कि वहाँ उनका तदारुक करे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो कोलिशन सपोर्ट फंड में जो ये ऊंट के मुंह में जीरा जो ये हमें डालते हैं, क्या ये इस जीरे से जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है, हमारा कल्चर तबाह हुआ है, हमारा रोड कराची से तोरखम तक, कराची से चमन तक ये सारे तबाह हुए हैं, क्या ये उसका निमूल बदल हो सकता है? दूसरी बात,
आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जो पहला सवाल आपने उठाया मिर्ज़ा साहब, जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि अफ़गानिस्तान के सरकार की ये जिम्मेदारी है क्योंकि हकानी नेटवर्क तो वहाँ मौजूद है, बल्कि ज़्यादा तादाद में तो वहीं पर हैं, तो क्या अफ़गान सरकार अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है?
देखिए ये तो गेम अफ़गानिस्तान यकीनन ये खेल रहा है, और ऐसा होता है जब मसले इस तरह के हों, जिस तरह का ये तालिबान का मसला है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मसला है सरहद के दोनों तरफ, तो ये मुमकिन है कि भाई उनको भी ये मालूम है और वो ये समझते हैं और वो ये कहते भी हैं कि जी पाकिस्तान से हो रहा है तो हम पे इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, और पाकिस्तान कहता है कि जी अफगानिस्तान से जो हो रहा है और हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये ही सेड और शी सेड वाली बात तो काफ़ी अरसे से चल रही है। लेकिन मसला अगर हम हकायक को देखें तो उसमें यह है कि हकानी ग्रुप के जो सरबरा हैं, जो अब मौजूदा सरबरा हैं, वो अभी हाल ही में तालिबान का जो पूरा ओवरऑल ग्रुप है और जो मुल्ला उमर के बाद वहाँ लीडर मुंतखब किया गया, उनके डेप्यूटी लीडर में इस हकानी ग्रुप के लीडर की पोजीशन है, اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پاکستان, انہوں نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. دیکھیں ہمارے لوگ سادہ ضرور ہیں اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے کالج میں علم بھی نہ حاصل کیا ہو یا ڈگری نہیں حاصل کی ہو, لیکن وہ لوگ مسائل کو سمجھتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ جی کراچی سے خیبر تک جو پاکستان میں نقصان ہوا ہے, آخر اس کے کوئی ازالہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور میں پوری ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا تو ازالہ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہماری اپنی خود کی غلطی کتنی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں جو غلط پالیسیاں اختیار کی گئیں اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک دہشت گردی اور جس کو عام عرفوں میں کہا جاتا ہے کلاشن کوف اور منشیات کا کلچر آیا پاکستان میں, تو حالات تو وہیں سے خراب شروع ہونا شروع ہو گئے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی, ابھی جنرل حمید گل صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد یہ بیان ان کا سامنے آیا کہ جناب ایک زمانے میں انہوں نے یہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں مغربی ممالک اور امریکہ کا دورہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے جہادی کہا دیا گیا ہے اور وہاں میرے جانے پہ پابندی ہے, اور ان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ یہاں امریکہ میں موجود ہیں. یہ بھی
تضادات سے بھرا ہوا ہے بالکل پاکستان. جی جی, اس موڈ پہ اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے والے علی اکبر مرزا. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
شکریہ, خدا حافظ.
اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ امریکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ گوانٹانامو بے کا جو قید ہے اس کو بند کیا جائے, اور کہا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں ان قیدیوں کو شفٹ کیا جائے. اس حوالے سے اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے آمنہ مسعود جنجوا نے, اور یہ ڈیفنس آف مسنگ پرسنز کی چیئر پرسن ہیں. اور آمنہ صاحبہ, آپ کو خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ
آپ کی آمد کا. آپ نے ہمارے جو مہمانوں کو بھی سنا, آپ جانتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے حوالے سے زور و شور سے بحث ہو رہی ہے. یہ بتائیے, یہاں جو میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر گوانٹانامو بے کے قید کو بند کیا جائے تو پھر بہت ممکن ہے کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل کر اپنے ملکوں میں دہشت گردی کریں گے. اس بحث کا جواب آپ کس طرح دینا چاہیں گے؟
جی, یہ ایک کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے, مگر اوباما جب آئے تھے پہلی دفعہ حکومت میں تو ان کا یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل نعرہ تھا کہ وہ گوانٹانامو کو بند کروائیں گے, بلکہ چند ہفتوں کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا, اور اب ان کے جانے کی وقت قریب آ رہا ہے تو وہ ان کی ایک آخری کوشش ہے کہ ان کو کانگریس سے اس چیز کی اجازت مل جائے کہ وہ گوانٹانامو کے قیدیوں کو, کچھ کو تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو کہ 52 قیدی ہیں غالباً جن کو ٹرانسفر کے لیے ریڈی ہیں, اور باقی جو 70 کے قریب ہیں جن کو کہ وہ امریکہ میں ہی شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں, ان کا کبھی ٹرائل نہیں ہوا. جن کا کبھی ٹرائل نہیں ہوا, کوئی ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا, ان کو آپ دہشت گرد لیبل نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے, کیوں پکڑے گئے, اور آج تک ابہام ہے کہ یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا ہے یا نہیں کیا, یہ ایک ابہام ہے. تو جب آپ نے ایک چیز کو فیئر ٹرائل ہی نہیں دیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کریں گے. اور اصولی طور پہ ہمارا ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا بھی موقف یہی ہے کہ ان کو رہا ہونا چاہیے, کیونکہ جب 13 سال سے آپ نے ان کو ٹرائل نہیں کیا اور ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, اس کا کبھی گمان ہے کہ یہ بالکل بے گناہ ہے. और कोई भी इन पे एलिगेशंस जो है वो साबित नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने मुल्कों में जाकर या जो जहां भी इनका इंतजाम किया गया है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बहुत ही बदतर है।
अच्छा,
वो तो अमेरिका से भी 10 गुना बदतर है। तो वहां जाके तो उनके साथ जो सुलूक होना है या जो उनका जहां पे जाके वो लैंड करेंगे, जिन जेलों में, जिन डिटेंशन सेंटर्स में, तो वहां से तो बड़ा मुश्किल है कि वो जिंदा बाहर निकले। और जो ट्रांसफर अमेरिका में किए जा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या कभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। और एक जगह को शिफ्ट कर देने से इसको क्लोजर तो नहीं कहा जाएगा, इसको तो ये कहा जाएगा कि आपने गांटानामो जो एक जजीरे में थी वो जजीरे को आपने उठा के अमेरिका के मेन लैंड में ले आए, दैट्स इट।
जी, वैसे आमना साहिबा, आपके इल्म में है कि अमेरिका में जो डिबेट चल रही है वो ये है कि जो उनका मुशाहिदा है कि जिन लोगों को रिहा किया गया ग्वांटानामो से, तो उन्होंने अपने मुल्कों में जाकर फिर जो मिलिटेंसी है उसकी तरफ रागिब हुए, तो क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा अगर वो पाकिस्तान या खित्ते में लौटाए जाएं?
जी, ये सिर्फ चंद लोगों के साथ ऐसा हुआ और वो पहले से ही मिलिटेंट्स थे, वो नॉन मिलिटेंट थे। और वो उनकी तादाद कितनी है ये कम अज कम ये तो मतलब अच्छी तरह से तमाम मीडिया और वो सब दिखा चुका है कि उनकी 10% भी वो नहीं थे आउट ऑफ 2000 जो कि वहाँ पर डिफरेंट वक्तों में लाए गए और वहाँ से रिहा होकर पूरी दुनिया में इस वक्त वो मौजूद हैं। तो उनमें से कितने हैं जो एक्टिव हैं? उसमें से बेशुमार है जो पाकिस्तान लाए गए और पुरमन जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ उन्हें पुरमन जिंदगी गुजारने नहीं दी जा रही, उनको स्केड्यूल 4 में रखा जाता है और हर वक्त उनकी हर चीज मॉर्टगेज है, उनकी तमाम प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, और हर थोड़े दिन बाद उनको पुलिस आके तंग करती है, बल्कि उनको दो दो तीन तीन दफा उनको पिक किया गया, एजेंसीज ने इंटरोगेट किया। क्या अगर एक दफा कोई ग्वांटानामो से रिहा होकर आ जाता है तो ये उसका ऐसा कसूर बन जाता है कि वो पूरी जिंदगी एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता।
जी जी बिल्कुल। जी जी, आप हमारे साथ नहीं हैं इसलिए कि
नॉर्मल लोग हैं वो जी, कभी जी, भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
अच्छा, आप हमारे साथ रहे हैं, हमें इसी मौजू पर कुछ लोगों ने कॉल किया है, बारी बारी उनको सुनते हैं। अटक चलते हैं जहां से मियां मोहम्मद अकरम कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, कहिए।
अस्सलामुअलैकुम नफीस साहब, मैं मियां मोहम्मद अकरम अटक शहर सर्व कर रहा हूँ।
जी जी, कहिए।
बात यह है कि अमरीका 14 साल से अफगानिस्तान में है, ये न नेशनल लॉ कबूल करता है, ये न इंटरनेशनल लॉ से कबूल करता है। क्या ये चाइना में 14 साल रह सकता है, ये ईरान में रह सकता है, नॉर्थ कोरिया में रह सकता है, इंडिया में रह सकता है? छोटा सा मुल्क था तो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अमरीका लड़ाई कर रहा है।
अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा दिलचस्प आपकी आपका नुक्ता नजर हमने सुन लिया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और लकी मरवत से कॉल किया है इनामुल्ला ने। जी जनाब।
सलामुअलैकुम मैडम।
वालेकुम सलाम
मैडम, आपके साथ जो रिस्पेक्टेबल गेस्ट है उनसे मेरे दो मुख्तसर सवालात हैं कि ये जो ग्वांतानामो बे में डिटेंशन सेंटर है, ये डिटेंशन सेंटर है या टॉर्चर सेल है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि दुनिया का जितना भी बड़ा दहशतगर्द या मुजरिम क्यों ना हो, क्या उन्हें इंसाफ का हक, दिफा का हक नहीं देना चाहिए? थैंक यू।
जी, मेरा ख्याल है कि हमारे गेस्ट ने इसका जवाब दे दिया और काफ़ी वजाहत के साथ दे दिया। यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जिसकी तरफ हम आगे चलकर भी लौटेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ, लिहाजा हम शुक्रिया अदा करते हैं डिफेंस ऑफ मिसिंग पर्सन्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ का, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि वज़ीर आज़म कराची आए اور وہاں انہوں نے ایک جوہری بجلی گھر کا انعقاد کیا، افتتاح کیا۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان ہیں، اور ڈاکٹر عبدالحمید نیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے۔ آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے میں ایک مختصر سی رپورٹ سنانا چاہتی ہوں اس موضوع پر۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے شہزاد حسین نے۔
نواز شریف نے کراچی میں کراچی نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کینپ کے جوہری بجلی گھر کے ٹو کی تقریب میں بھی شرکت کی تھی۔ ملک کا یہ سب سے بڑا جوہری بجلی گھر تکمیل کے بعد 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم نے چین کے تعاون سے بننے والے منصوبوں کو پاکستان اور چین کے مضبوط تعلق کا عکاس قرار دیا۔
جی، یہ بہت مختصر سی جو رپورٹ ہے، یہ کیونکہ میاں نواز شریف کراچی تشریف لائے تھے اور اس بجلی گھر کا بھی انہوں نے افتتاح کیا، لہٰذا ہم نے آپ کو یہ رپورٹ سنائی۔ لیکن ہم چلتے ہیں عبدالسمیع خان کی طرف، اور سمیع صاحب آپ کو خوش آمدید۔ تو جس طرح سے آپ نے سنا کہ کوئی 1100 میگا واٹس بجلی پیدا ہوگی اس کانوپ ٹو کی وجہ سے، آپ کے خیال میں یہ کراچی کے لیے کتنا ایک مفید پروجیکٹ ہے؟ جی سمیع صاحب،
اور یہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے، اس کو دور بھی تھوڑا رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے کچھ کیا تو خرچہ ان کا کچھ زیادہ ہو رہا تھا، مگر پوری دنیا میں یہ ہوا کہ آبادی سے دور رکھا جاتا ہے، اور تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ ویسے جہاں تک اس کے فوائد ہیں، وہ تو ظاہر ہے فوائد ہیں، کیونکہ کراچی جیسی جگہ میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، اب اتنی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، تو اس کے اب کب تک اس کی یہ تکمیل کب تک ہوگی اس کا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ پروجیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد افتتاح ہوتا ہے، اور وہ تو اس کو اگر اس کو چلانا ہے تو جلدی وہ کرے تاکہ اس سے کراچی کے عوام کو کچھ فائدہ تو پہنچ سکے۔
جی جی، ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر نیر، آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم جی۔
تو یہ بتائیں کہ یہ جو بجلی گھر ہے، یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ کینوپ ون کے برابر میں قائم کیا گیا ہے، کینوپ ٹو کہلاتا ہے، اس کے یہ جہاں واقع ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ شہریوں کو کوئی اگر اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ یہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کو شہری آبادی سے اور دور قائم کیا جا سکتا ہے؟
جی، میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے، کینپ ون 1971 میں لگا تھا، 1971 میں کراچی کی آبادی اس وقت جو آبادی ہے اس کا 10واں حصہ تھی، اس وقت کراچی کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے اور پھر خاص طور پہ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے کافی قریب پہنچ چکا ہے کینپ ون کے، بہت قریب تو نہیں لیکن تقریباً 10 کلومیٹر۔ ایسا ہے کہ ایک بین الاقوامی اصول ہے کہ ریئیکٹر آبادی سے یا کسی بڑے شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے سے کم پہ نہیں ہونے چاہیے، جو نیا اصول ہے، خاص طور پہ جو واقعات چرنوبل کے اور فکوشیما کے ہوئے اس کی روشنی میں، اس سے پہلے ایسی باتیں نہیں تھیں، کچھ ریئیکٹر بہت پرانے جو ہیں وہ تو شہروں کے بیچ میں ہیں، لیکن یہ اصول بنایا گیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سائٹ ہے جہاں پہ ریئیکٹر لگنے والے ہیں، کام ہو رہا ہے، وہاں سے نزدیک ترین آبادی صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کیونکہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
اچھا،
اب ایسا ہے کہ پورا اگر آپ 30 کلومیٹر کا فاصلہ لیں تو تقریباً پورا کراچی شہر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ہے کہ اس وقت کراچی کے باشندوں پہ بہت بڑی عنایت ہوگی اقوام کمیشن کی اور سرکار کی, اگر وہ اس ریئیکٹر کو کچھ دور اور لے کر چلے جائیں. آج جو ہے وہ یہ ہے کہ ریئیکٹرز میں حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں 425 ریئیکٹرز ہیں اور حادثات جو ہیں وہ صرف 4-5 میں ہی ہوئے ہیں, خراب حادثات, لیکن ہوئے تو ہیں. اور جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد بہت بڑی تباہی مچتی ہے. تباہی سیاح سے مچتی ہے کہ تابکاری اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہاں سے آبادی کو وہاں سے نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. شیما میں جب حادثہ ہوا تو 30 کلومیٹر تک کے فاصلے کی تمام آبادی کو خالی کروا لیا گیا. تو کراچی بھی پورا خالی کرنا پڑ جائے گا.
ڈاکٹر نیر یہ بتائیے کہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی لا سوٹ اس کے خلاف فائل کیا گیا تھا اور غالباً یہ کورٹ میں معاملہ تھا, اس کا کیا بنا؟
جی یہ لا سوٹ ہم لوگوں نے فائل کیا تھا اس وجہ سے کہ لا سوٹ فائل کرنے سے پہلے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے غلط طریقے سے اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ منظور کروا لی تھی. کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, اس وجہ سے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اپنا وہ اختیار کرے رول جس میں ایسے پروجیکٹس کو پبلک پہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اس کو اپروو کروا لیا تھا. ہم لوگ کورٹ میں گئے تو کورٹ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا کہ نہیں یہ غلط بات ہے, آپ نئے سرے سے انوائرمنٹل پروٹیکشن رپورٹ بنائیے, انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ بنائیے. اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے کہا گیا, سیپا سے کہا گیا کہ اس کی پبلک ہیئرنگ کریں جیسے کہ آپ کے قوانین میں موجود ہے. تو اس کی وجہ سے اٹامک انرجی کمیشن نے اس کی نئی ای آئی اے تیار کروائی کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے سے. سیپا نے البتہ اس کے بعد پھر ڈنڈی مار دی کہ یوں ماری کہ پبلک ہیئرنگ پبلک مقام پہ نہیں رکھی بلکہ جہاں ریئیکٹر لگنا ہے وہیں رکھی. اٹامک انرجی کمیشن اتنا سینسیٹیو ادارہ ہے کہ وہ اپنے نزدیک کسی کو آنے دیتا نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے بہت ہی مخصوص طریقے سے اپنی بسیں چلا کر چند لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا اور بس وہ رپورٹ تیار ہوئی.
اچھا جی ڈاکٹر نیر, ہم آتے ہیں عبد السمیع خان کی طرف جو کہ الائنس آف پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. سمیع صاحب یہ بتائیے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی تجویز ہے کہ اگر وہاں یعنی فرینچ بیچ پہ, ہم بھی جانتے ہیں یہ سمندر کے ساحل پر جو ہے قائم کیا گیا ہے نیوکلیئر ریئیکٹر, تو وہاں سے ہٹا کے کہاں لے جایا جائے اس کو؟
یہ دیکھیں سمندر کے قریب ہی جائے اور بہت آگے جا سکتا ہے جہاں آبادی نہیں ہے, مگر اتنا قریب شہر کے ہونا یہ بڑا خطرناک ہے, بڑا نقصان دہ ہوگا, کیونکہ یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اس کے اثرات اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پورا کراچی خالی کرنا پڑے گا. اب گورنمنٹ اس کو خاموشی سے کر رہی ہے, نہ اٹامک انرجی کمیشن کچھ بتا رہا ہے, یہ 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 بڑا ایک تکلیف دہ ہے. کھل کے اس کا اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کو اس مسئلے کو جلد سے جلد طے کرنا چاہیے, اور نہ تو ہماری بجلی مل رہی ہے اور نہ ہی اس پہ کام ہو رہا ہے.
یہ بتائیے جی جی سمیع صاحب, یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ میڈیا کو بھی دیکھتے ہوں گے اور یقیناً آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر ٹیلی ویژن پر اس معاملے پر کوئی بحث ہوئی ہے, اخبارات میں اس کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے, کیا لوگوں کو کوئی آگاہی دی گئی ہے کہ یہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟
جی بالکل نہیں, یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے میڈیا جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ زور دیتی ہے جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی, نہ لوگوں کے فائدے. اس پہ تو باقاعدہ بحث ہونی چاہیے
और जब तक यहाँ इसको नुमाया तौर पे टीवी अखबारों में नहीं आएगा जब तक गवर्नमेंट पे असर होता नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा इसको इसको मसले को आना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए, और जो लोग इससे मुताल्लिक हैं या इस चीज को समझते हैं और डॉक्टर्स हैं जो उनको इसमें भी हिस्सा लेना चाहिए और अखबारों में लिखें और टीवी पे आए ताकि इस मसले को किसी न किसी तरीके से हल किया जा सके।
जी डॉक्टर नय्यर, हमारे पास बहुत कम वक्त है लेकिन सुनने वालों को आप बता सकते हैं कि जिस तरह से जापान में हादसात हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो उसकी वजह से बड़े खतरात पैदा हुए। आप बता सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा हुआ कराची में तो क्या होगा, इसका असर क्या होगा?
देखिए, ये बात तो सबको मालूम है कि कराची का जहाँ पे रिएक्टर लगा है वहाँ से हवाएं कराची के शहर की सिमट चलती हैं बिस्तर ऑफ। चुनाचे अगर हादसा हुआ और तापकारी फिजा में निकली तो वो तापकारी कराची शहर के ऊपर जाएगी, वहाँ गिरेगी, उससे तापकारी की जो बीमारियाँ होती हैं रेडिएशन सिकनेस वो फैलेगी, अमवात होंगी, बहुत से लोग बहुत अरसे तक के लिए बीमार रहेंगे वगैरह। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए तरीका यही होता है कि आप आबादी को खाली करना चाहते हैं, जैसे कि फुकुशिमा में किया गया, आबादी का इनखला करना चाहते हैं। हमारे नज़दीक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या कराची शहर ऐसा है कि वहाँ पे अगर कैनप में हादसा हो जाए तो वहाँ से आबादी का इनखला हो सकेगा? अगर फर्जिया कोई कहता है कि हाँ ये हो सकेगा तो उसे ये ड्रिल करके दिखाना चाहिए। इस बात से एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पहलू तही इस तरह की है कि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि तापकारी किसी भी सूरत में रिएक्टर की बिल्डिंग से बाहर जा सकती है। मेरे ख्याल में उनकी तरफ से ये जो बात है ये गलत है और गैर जिम्मेदाराना है। इसका इसके इम्कानात मौजूद हैं, न सिर्फ ये कि रिएक्टर की कोर के अंदर अगर हादसा हो गया तो उसके बाद ऐसे धमाके हो सकते हैं कि रिएक्टर की बिल्डिंग के अंदर से रिएक्टर की बिल्डिंग टूटकर उसमें से तापकारी बाहर आ सकती है। ख़ास तौर पे जो इस्तेमाल शुदा ईंधन है जो जिस तालाब में रखा हुआ है और जो इस तमाम इमारत से बाहर की तरफ है, वहाँ अगर कोई हादसा हो गया तो वहाँ तापकारी बहुत ज़्यादा होती है और वो तापकारी अगर उड़ी फिजा में शामिल हुई तो वो कराची के शहरियों पे नाज़िल होगी। मेरा ख्याल ये है कि कराची के शहरी इस वक्त शदीद ख़तरे से दो चार होंगे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन और पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वगैरह इस बात से पहलू तही करके हमारी कोई बड़ी खिदमत नहीं कर रहे।
जी हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हमीद नय्यर और उनके साथ थे अलायंस ऑफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान। इस प्रोग्राम को समेटते हुए आप लोगों को बताऊं कि हमारे साथ थीं चेयरपर्सन डिफेंस ऑफ मिसिंग पर्संस आमना मसूद जंजुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी में हिकमत अमली मुरतब करने वाले अली अकबर मिर्ज़ा, और इब्तिदा में आपने सुना दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर फारूक खान को, उनके साथ थे बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर्स थे रॉब मैकलेन और निक आइवनॉफ, प्रोड्यूसर्स अंजुम हेरल गिल और अकबर नकवी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔